پاکستان میں 17 کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی مزاحمتی تحریک کمزور پڑ رہی ہے اور عام افغانوں میں طالبان کی حمایت میں کمی آ رہی ہے۔ بدھ کو برسلز میں ہونے والے نیٹو کے ایک اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان میں امریکی فوج کے سربراہ جنرل جوزف ڈینفرٹ کا کہنا تھا کہ طالبان کو عام افغانوں کی حمایت حاصل کرنے میں مشکل درپیش ہے۔ جنرل جوزف نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ نے سن 2014 کے بعد افغانستان میں جن 9800 امریکی فوجیوں کو تعینات رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، ان میں سے 8000 اہلکار افغان فوج کو تربیت اور معاونت فراہم کریں گے۔ امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ نیٹو کے اندازے کے مطابق سن 2014 کے بعد افغان فورسز کی تربیت اور معاونت کے لیے اتحادی فوج کے 12000 اہلکاروں کی ضرورت پڑے گی، جن میں 8000 امریکی فوجی بھی شامل ہوں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں پہلی مرتبہ انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک مقدمے کی سماعت کی۔ سماعت کے وقت مقدمے کا ملزم پشاور سینٹرل جیل میں موجود تھا، لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے وہ کمرہ عدالت میں وکلا اور جج سمیت مقدمے کی تمام کاروائی براہ راست دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو لنک کے لیے ایک کیمرہ عدالت جبکہ ایک کیمرہ سپرنٹنڈنٹ جیل کے روم میں نصب کیا گیا تھا، جہاں خود ملزم بھی موجود تھا۔ دنیا کے 7 بڑے صنعتی ملکوں کے رہنماؤں کے جمعرات کو برسلز میں اجلاس کے دوسرے روز روس کا یوکرین کے بحران پر عمل دخل زیر بحث رہا۔ بدھ کو دیر گئے اپنی پہلی ملاقات میں G7 کے رہنماؤں نے ماسکو پر زور دیا تھا کہ وہ یوکرین کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرے اور مشرقی حصوں میں جنگجوؤں اور اسلحے کی ترسیل روکتے ہوئے یوکرین کے ساتھ اپنی سرحد سے فوج کو مکمل طور پر ہٹا دے۔ ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے دھمکی دی کہ صورتحال کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے روس کے خلاف قدغنیں، سخت اور اہم اضافی پابندیوں پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے یوکرین میں روس کی مداخلت کو سیاہ حربے قرار دیا۔ صبح کے اجلاس کے بعد امریکہ کے صدر باراک اوباما اور برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے علیحدہ ملاقات کی اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ مسٹر اوباما پیرس روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کے ساتھ ایک عشائیے میں شرکت کریں گے۔ شام کے صدر بشار الاسد مسلسل تیسری بار 7 کے لیے ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کے عہدے کی میعاد سن 2021 میں ختم ہوگی۔ حکام کے مطابق بشار الاسد نے منگل کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں 89% ووٹ حاصل کیے۔ انتخاب میں صدر اسد کا مقابلہ 2 نسبتاً غیر معروف امیدواروں میں سے تھا۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق منگل کو ہونے والا صدارتی انتخاب صرف ان علاقوں تک محدود رہا جو صدر بشار الاسد کی حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ شامی حزب اختلاف کی جماعتیں، باغی تنظیمیں، اقوام متحدہ، یورپی یونین، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک صدارتی انتخاب کو پہلے ہی ایک دھوکہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے انتخاب کو نامکمل، ناکام قرار دیا۔ اپنے رد عمل میں جان کیری نے کہا تھا کہ ایک ایسے ملک میں شفاف الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہے جس کے لاکھوں لوگ ووٹ کا حق استعمال کرنے کے قابل ہی نہ ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 29 کروڑ ڈالر فراہم کرنے کا اعلان کیا تاکہ شام سے ہمسایہ ممالک کی طرف امنڈ آنے والے پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کے کام میں بہتری لائی جا سکے۔ نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں 3 دیہات پر جنگجوؤں کے حملے میں سینکڑوں شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق فوجی وردیوں میں ملبوس جنگجوؤں نے منگل کی شب کیمرون کی سرحد کے نزدیک واقع 3 دیہات پر حملہ کیا۔ حملے کا نشانہ بننے والے دیہات نائجیریا کے شمال مشرقی ریاست بورنو میں واقع ہیں، جو شدت پسند تنظیم بوکو حرام کا گڑھ سمجھی جاتی ہے۔ اسی اثنا میں جمعرات کے روز مسلح جنگجوؤں نے، جو مشتبہ طور پر بوکو حرام کے ساتھی ہیں، مداگالی میں دھاوا بول دیا، جو ایک قریبی ریاست آداماوا کا قصبہ ہے۔ جنوبی یمن میں ایک فوجی چوکی پر مشتبہ القاعدہ جنگجوؤں کے حملے میں کم از کم 14 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یمنی سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ متعدد فوجی زخمی بھی ہوئے۔ یہ حملہ شابوا صوبے کے گاؤں کے نزدیک جمعرات کو ہوا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام اس خبر سے شروع کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی آئی اے کے سابق اسٹیشن چیف کے خلاف ڈرون حملوں کے الزام میں تحقیقات کا حکم دیا ہے. آگے چل کر ہم کراچی میں الطاف حسین کیس میں شہر کو بند کرائے جانے پر بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے نواز شریف انتظامیہ کا ایک سال مکمل ہونا اور آخر میں عالمی ماحولیاتی دن پر. تو اس وقت پروڈیوسر بتا رہی ہیں کہ پہلے موضوع کے لیے ہمارے ساتھ دہشت گردی کے معاملات پر مصنف ڈاکٹر خادم حسین لائن پر ہیں اور ان کے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے سیاسی تجزیہ کار عدیل شاہ. آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن آئیے اس پہلے معاملے پر ایک مختصر سی رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کی ایک عدالت نے امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے اسلام آباد میں سابق اسٹیشن چیف کے خلاف ایک مقدمے میں قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی نے جمعرات کو یہ ہدایت 2010 میں دائر کی گئی اس درخواست پر سماعت مکمل کرتے ہوئے کی جس میں شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے کریم خان نے ایک مشتبہ ڈرون حملے میں اپنے بھائی اور نوجوان بیٹے کی ہلاکت پر کارروائی کرنے کی استدعا کی تھی. کریم خان کے وکیل شہزاد اکبر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ عدالت عالیہ نے پاکستان میں دو سابق امریکی عہدیداروں کے خلاف قتل اور بعض دیگر الزامات کے تحت مقدمہ درج کرنے کا کہا.
ڈرون حملے چونکہ ان کے اوپر کوئی عالمی قوانین کی یا پاکستانی قانون کے تحت کوئی لیگیلٹی نہیں ہے, تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن موو کی تھی 2010 میں, جس میں پولیس نے کوئی ایکشن نہیں کیا. اس کے بعد یہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی معاملہ چلتا رہا سیشن جج کے پاس, پھر اس کی اپیل میں ہائی کورٹ گئے اور ہم ہائی کورٹ سے ہمیں یہ فیصلہ ملا کہ اس میں مقدمہ درج کیا جائے کیونکہ یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے.
لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے عدالت میں پیش ہونے والے ڈپٹی اٹارنی جنرل فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عدالت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا بلکہ پولیس کو قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے.
آرٹیکل 247(7) کے تحت ٹرائبل ایریا جو ہے نا, اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. اور پھر وہ جو اکرنس ہوا ہے وہ کیونکہ فاٹا میں ہوا ہے, اٹیک وہاں ہوئے, مرڈر وہاں ہوئے, تو وہاں تو ایف آئی آر ہو سکتی, اسلام آباد میں نہیں ہو سکتی. لیکن اس میں وہ جج صاحب نے کہا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے جورسڈکشن کے حوالے سے, فی الحال تو انہوں نے وہ ایس ایچ او سے پوچھا کہ کیا کوئی کاگنیزیبل افینس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. تو وہ کنفیوز تھا, وہ اسے کوئی صحیح جواب نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان کی اپلیکیشن ہے, یو پروسیڈ اکارڈنگ ٹو لا.
ایک دہائی سے افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقوں میں مشتبہ امریکی ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں جس میں القاعدہ سے منسلک کئی اہم شدت پسند کمانڈر مارے جا چکے ہیں. تاہم ان حملوں میں ہونے والی شہری ہلاکتوں پر مقامی و بین الاقوامی سطح پر کئی تنظیمیں آواز اٹھاتی رہی ہیں. امریکہ ڈرون کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم ہتھیار تصور کرتا ہے, جبکہ پاکستان ان حملوں کو اپنی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان کی مکمل بندش کا مطالبہ کرتا رہا ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ رواں سال اب تک پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا. گزشتہ سال اکتوبر میں نیو یارک میں امریکی صدر باراک اوباما سے ملاقات میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے ڈرون حملوں کی بندش کا معاملہ بھی اٹھایا تھا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی تو امریکہ سے ابتدا کرتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ عدیل شاہ ہیں جو سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی پارٹی کے امریکہ میں صدر ہیں. شاہ صاحب, آپ ہمیں کچھ ڈرون حملوں کی تاریخ بتا سکتے ہیں؟ یہ آپ ہمیں بتائیں کہ جس وقت مشرف اقتدار میں تھے تو کیا ان کا اور صدر بش کا کوئی باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت ڈرون حملے ہوتے تھے پاکستان میں؟
میری اطلاع کے مطابق کبھی بھی صدر مشرف یا بش کے درمیان کوئی اس قسم کا معاہدہ نہیں تھا, ان کا کوئی قانونی معاہدہ نہیں تھا. لیکن ایک بات کو بیفور وی گیٹ ان ٹو لیگیلٹی اور انٹرنیشنل لاز اور جو ساری باتیں ہیں, ایک بات جو امریکہ کی پوزیشن ہے, جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, وہ یہ ہے کہ ناردرن وزیرستان یا اوپر کی جو بیلٹ ہے وہ ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کی.